दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मुझे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते हैं, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारी सादिया असद हैं, और आज कई कहानियाँ हमारे पास हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम आपको एक इंतखाब सुनवा रहे हैं, तकरीबन 10 साल तो नहीं, उससे कुछ कम अरसे की कहानियों का, क्योंकि ये 6 साल आप इसको कह सकते हैं, अगर पूरे मैं महीने भी गिन के बताऊंगी अभी तो। इसमें मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के हर इलाके से और इंडिया से जो कहानियाँ मिली हमें, उनका एक इंतखाब आपको सुनवा सकूं। तो एक हमारी कहानी थी इमरान की, और ये उन्होंने साउथ पंजाब से भेजी थी हमें। बहुत ही प्यारी कहानी थी ये। बस्ती मोचियांवाला, मीर हज़ार खान के रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी कहानी शुरू करूं, मैं आपसे कहूंगी कि आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आप हमें कॉल भी करें हमारे टोल फ्री नंबर पर, और अगर आप हमें सेलफोन से फ़ोन कर रहे हैं तो आप सादिया को अपना नंबर दे दीजिएगा, वो आपको कॉल बैक कर लेंगी, क्योंकि फिर आप हमसे नाराज़ मत होइएगा, सेलफोन पर आपको बिल मिलेगा, वो टोल फ्री नहीं होता, सिर्फ आप लैंडलाइन से हमें फ़ोन कर सकते हैं मुफ्त। तो चलिए आज की पहली कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बस्ती मोचियांवाला से मोहम्मद इमरान की कहानी।
बस्ती सरी वाली मोची मोला डाक खाना बेट मीर आधार खान, तहसील बिपई, जिला मुजफ्फरगढ़। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, हम 5 बहन भाई हैं। मोहम्मद मोहसिन सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद मैं यानी मोहम्मद इमरान, मेरे बाद 2 बहनें, और आखिर में सबसे छोटा भाई मोहम्मद मोजम। मैं एक यतीम लड़का हूँ, मेरी अम्मी अबू दोनों वफात पा चुके हैं। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था जब अबू की वफात हुई, और 6वीं क्लास में गया तो अम्मी की वफात हो गई। मेरे अबू एक खुददार, मेहनत करने वाले, मोहब्बत करने वाले और गैरतमंद इंसान थे। वो कसाई का काम करते थे, काम के दौरान या बाद में उनको जिस्म में थकावट और जोड़ों में दर्द हो जाता, वो डॉक्टर से थकावट और दर्द ख़त्म करने वाली गोलियां ले लेते। उन गोलियों ने मेरे अबू की ज़िंदगी को इस तरह से फेर लिया कि जब तक वो गोलियां ना खाते काम नहीं कर सकते थे। ऐसा ऐसा अबू को कई जिस्मानी बीमारियां होती गईं और आखिरकार अबू की वफात हो गई। अबू के जाने के बाद मेरी अम्मी हम 5 बहन भाइयों का पेट पालने लगी। गुर्बत की इंतहा थी, हालात ऐसे थे कि सुबह का आटा होता शाम का नहीं होता। अम्मी दर्जी का काम करती थी, वो दिन रात कपड़े सीती, इसके बदले में उन्हें जो उजरत मिलती तो वो घर को चलाती। मेहनत करते करते वो भी बीमार हो जाती। मेरा बड़ा भाई मोहम्मद मोहसिन भी कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करने लगा और घर को चलाने में उसका साथी बन गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे वालिदैन को भी मुझे पढ़ाने का बेहद शौक था। मेरे असातिज़ा कराम मुझसे बहुत प्यार करते थे और किताबें वगैरह खरीदने में मेरी मदद भी कर दिया करते थे। मैं अक्सर अगली क्लास में जाने वाले दोस्तों की फारिगशुदा किताबें ले लिया करता। मैं शुरू ही से अव्वल पोजीशन लेता रहा और 1999 में 5वीं का इम्तिहान भी अव्वल पोजीशन में पास किया। फिर मैंने 6वीं क्लास का दाखिला गवर्नमेंट हाई स्कूल मीर हज़ार खान में ले लिया। ये स्कूल हमारे घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। मैं रोजाना पैदल स्कूल जाता आता था। हालात ने बड़े भाई को नहीं पढ़ने दिया और ना ही बहने पा सकी, क्योंकि लड़कियों का स्कूल हमारे हाई स्कूल के करीब था, वो छोटी थी, स्कूल पैदल नहीं जा सकती थी। अम्मी जान कपड़े सीते सीते काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमें अबू की कमी को महसूस ना होने दिया। वो एक बहादुर, मेहनती और हालात का मुकाबला करने वाली खातून थी। एक रात वो कपड़े सी रही थी कि अचानक उनको पेट में दर्द शुरू हो गया। घरेलू डॉक्टर से दवाई भी ली और दर्द के इंजेक्शन भी लगवाए। दर्द बहुत शदीद था। हमारी और अम्मी की वो रात आंखों पर कट गई। उन्हें एक सरकारी अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने अम्मी का मुआयना किया तो कहा कि इसे अपेंडिक्स हो गई है, फौरन इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन शुरू हो गया लेकिन नाकाम हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसकी अपेंडिक्स पेट में फट चुकी थी, अगर पहले आ जाते तो शायद ये बच जाती। इस तरह मेरी अम्मी मेहनत करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। वालदैन के जाने के बाद एक हंसता बसता घर उजड़ गया। हम यतीम हो गए। बेरोजगारी, गुर्बत और जमाने की तेज धूप में जीना बहुत मुश्किल हो गया। छोटा भाई जो अम्मी की वफात के दौरान उसका दूध अभी तक पी रहा था, वो और 2 बहनें नाना और नानी के यहाँ रहने लगे, और हम 2 भाई जो बड़े थे دادا اور دادی کے یہاں رہنے لگے. چند ماہ بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے کیونکہ ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. امی کے جانے کے بعد میں اکثر بغیر ناشتہ کیے سکول چلا جاتا. جب میرے ہائی اسکول کے اساتذہ کو میرے بارے میں پتہ چلا تو ان کی شفقت میرے لیے اور بڑھ گئی اور میری پڑھائی میں پوزیشن بھی بہت اچھی تھی. وقت گزرتا گیا. 2006 میں میں نے میٹرک انجام ہائی فاس ڈویژن کے ساتھ پاس کر لیا. اب موجودہ حالات کیا ہیں, ہم اپنے گاؤں جویا لکھتے ہیں لیکن ہمارا پیشہ موچی کے کام کرنے والا ہے. میرا بڑا بھائی محمد محسن جو جوتے سیتا ہے اس کے بدلے میں انہیں جو اجرت ملتی ہے اس سے وہ گھر کو چلا رہا ہے. جب میں میٹرک سے فارغ ہوا تو محنت کرنے میں اس کا ساتھ دیتا رہا اور نوکری کے لیے اپلائی بھی کرتا رہا. میٹرک کے بعد میری پڑھائی رک گئی. اگر میں بھائی کے ساتھ محنت کرنے میں اس کا ہاتھ نہ بٹاتا تو وہ بھی بیمار ہو جاتے. نوکری کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی. آخر تھک ہار کر جب کچھ نہ ملا تو بھائی کے ساتھ موجی کا کام کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا. جب میرے دوستوں کو پتا چلا میرے بارے میں تو انہیں بہت بہت دکھ ہوا. انہوں نے میرا ایف اے کا داخلہ پرائیویٹ کے طور پر بھیج دیا اور اپنی فارغ شدہ ایف اے کی کتابیں مجھے دے دی. میں بھی گھر بیٹھے ایف اے کی کتابیں پڑھتا رہا اور بھائی کے ساتھ محنت بھی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے گھر بیٹھے 2-3 ماہ کے اندر تیاری کر کے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا. 2010 میں ایف اے کا امتحان پاس کیا. پھر وہی محنت مزدوری کر رہا ہوں. میرے ساتھ میٹرک کرنے والے دوست کہاں سے کہاں پر ہیں. کوئی کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو کوئی کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. میں بھی ذہانت میں یا پڑھنے میں اپنے دوستوں سے کام نہیں تھا. کاش کہ کوئی میرا ساتھ دینے والا ہوتا, میرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا تو شاید میں بھی آج کسی یونیورسٹی میں ہوتا یا پڑھنے میں کسی اچھے درجے پر ہوتا. وہ ایک دوست نے مجھے کہا کہ بی اے کی رجسٹریشن جا رہی ہے. پھر میں مجھے بہت پریشانی ہوئی. میں گھر آیا اپنے گھر والوں سے کہا. مجھے پھوپھی نے مجھے 2000 روپئے دیے اور میں فوراً بی اے کی رجسٹریشن کرا آیا ہوں. پھر گھر کھڑا ہوں, کچھ محنت مزدوری کر رہا ہوں. اگر پڑھنے جاؤں تو گھر بہت تنگ ہو جاتا ہے.
تو سامعین عمران کی یہ کہانی تھی. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اس کہانی کو ریکارڈ کرنے کے لیے عمران کو فون کیا تھا, کئی سال پرانی بات ہے, بالکل ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا تو رمضان کا زمانہ تھا, اور عمران نے جب میرا فون تھوڑی سی دیر بعد انہوں نے اٹھایا, مطلب 2-3 دفعہ فون کرنے کے بعد, تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے. کہنے باجی میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا تو وہاں سے آپ کو فون نہیں اٹھا سکا. تو میں نے کہا کھجور کے درخت پہ کر کیا رہے تھے. کہتے وہ افطار کا وقت ہے تو میں پورے گاؤں کے بچوں کو اس وقت وہ آ جاتے ہیں, نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور میں انہیں کھجوریں بانٹتا ہوں. تو میں کہتی ہوں نا ہمیشہ کہ بعض کہانیاں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ جب میں ایسے فیاض لوگوں کو, اتنے سخی لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جو آپ نے کہانی سنی کتنی اس بچے کی دردناک کہانی تھی, لیکن آپ اس کا دل دیکھیے کہ کتنا ایک فیاض اور سخی دل ہے کہ وہ رمضان میں اپنے گاؤں کے تمام بچوں کو کھجوریں بانٹتا تھا بغیر پیسوں کے, تاکہ وہ جو ہیں اپنا روزہ کھول سکیں. تو ہم نے ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی, اور پھر ان کی کہانی کا ایک اور موڑ آیا جب ان کی بہن کی شادی ہوئی, اور اس میں تو بہت ہی اچھا ان کا کام ہو گیا تھا. لیکن میں اپنے آخری پروگرام سے پہلے کچھ لوگوں سے کو بلا کے ان کی کہانیوں کے اپڈیٹس ان سے سنواؤں گی, اس میں عمران بھی ہوں گے. تو چلیے اب دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں, اور یہ کہانی محمد سجاد کی ہے شورکوٹ جھنگ سے. تو اس کہانی میں بھی ذکر آتا ہے عمران کی کہانی کا.
میں محمد سجاد ثنا فلال خان تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ پنجاب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں شورکوٹ کے نواح میں چک نمبر 404 جیبے کا رہائش ہوں. میری تعلیم بی اے ہے. ہم 5 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. میں بھائیوں میں 3rd نمبر پر ہوں. یہ کہانی میرے والد صاحب سے لے کر ہماری پوری فیملی کی ہے. 1977 میں میرے والد صاحب نے ایئر فورس میں بحیثیت ایئر مین شمولیت اختیار کی. یہ ملازمت نہ صرف میرے والد صاحب کے لیے بلکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ایک اعزاز تھا, کیونکہ ایسی ملازمت گاؤں میں کسی اور کی نہیں تھی. وقت گزرتا گیا اور میرے والد صاحب ایئر فورس میں سینئر ٹیکنیشین کے عہدے تک ترقی کر گئے, جو کہ آرمی کے نائب صوبہ دار کے برابر کا عہدہ ہوتا ہے. جب مدت ملازمت 16 سال 8 دن ہوئے تو ایک جعلی کرنسی کے کیس میں والد صاحب کا کورٹ مارشل ہو گیا. ان کا کورٹ مارشل ہوا تو نہ صرف ان کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا بلکہ 2.5 سال قید با مشقت سزا سنائی گئی, اور بغیر کسی واجبات کے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. ملازمت سے فارغ ہوئے تو گویا صاحب ساتھ چھوڑ گئے. جتنے رشتہ دار تھے, حتیٰ کہ والد صاحب کے بھائی بھی ساتھ چھوڑ گئے. انہوں نے نہ صرف ساتھ چھوڑا بلکہ ہماری والدہ کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا, اور یہ کہا کہ تم لوگ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں. شوہر کو نوکری سے نکال کر جیل ہو جانا اور پھر گھر والوں کا ساتھ چھوڑ دینا, یہ بہت ہی بڑی مصیبت آ گئی تھی. بہرحال والدہ صاحبہ نے ہمت نہ ہاری اور گاؤں کے وڈیروں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دی.
سارا دن وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور کوئی پرسان حال نہ ہوتا. بچوں کی روزی کے بندوبست تو لوگوں کے گھر میں کام کرنے سے کسی نہ کسی طرح ہو گیا. اب رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, یہ پریشانی کسی بہت بڑی مصیبت سے کام نہ تھی. پھر شوہر کی پریشانی علیحدہ. اس تمام صدمے کی صورتحال میں بھی والدہ نے ہمت نہ ہاری اور مکمل حوصلے سے سارا دن مشقت کرتی. والدہ صاحبہ جن کے گھروں میں کام کرتی تھی وہ گاؤں کے وڈیرے گنے جاتے تھے. جن کی منت سماجت کر کے میری والدہ ایک مکان والا گھر لینے میں کامیاب ہو گئی. وہ مکان جو محمد خان جنیجو کے دور میں بیواؤں کے لیے وقف تھا, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ وہاں رہنے لگے. والدہ صاحبہ جتنی بھی مشقت کرتی پر ہمیں پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے کہتی. وہ بے شک پڑھی لکھی نہیں تھی مگر وہ تعلیم کی اہمیت جانتی تھی, کیونکہ والد صاحب کی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی وہ ان کے ساتھ رہتی. پڑھے لکھے اور صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزارنے والی اچانک لوگوں کے گھروں میں کام کرنا یہ بہت بڑا صدمہ تھا, مگر ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. جی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی پھر ان کا کھانا پکا کے کچھ ان سے لے لیا, پھر کسی اور گھر میں گئی تو وہاں سے کچھ لے لیا. اس طرح پورا دن کر کے ہمیں کھلا دیا اور ہمیں اسکول بھیج دیا, یا ایک دن کر کے کچھ ان سے لے کے سیو کر لیا, پھر اگلے دن صبح ہمیں ناشتہ کروا کے پھر کام پہ چلی گئی, پھر شام کو گھر آ گئی. وہ برابر محنت کرتی اور ہمیں پڑھاتی رہی. والد صاحب کے بھائی چونکہ ساتھ چھوڑ چکے تھے, والدہ صاحبہ جتنا کچھ جانتی تھی والد صاحب کی بحالی کے لیے اپیل کی. یہ اپیل بحال تو نہ کروا سکی مگر کچھ سزا کم کر دی گئی اور 6 ماہ قید معاف کر دی گئی. وقت گزرتا گیا, عرصہ قید ختم ہوا تو والد صاحب ذہنی توازن کھو چکے تھے. والدہ صاحبہ کے لیے پہلے بچے سنبھالنے پڑتے تھے اور اب شوہر بھی جو سارے کا واحد ذریعہ تھے بوجھ بن گیا. ہم تین بڑے بھائی مقامی پرائمری اسکول کی تعلیم بالترتیب مکمل کر کے ایک اسکول جس کا نام گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بریام والا ہے, ہمارے گاؤں سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, وہاں پڑھنے کے لیے پیدل آتے جاتے تھے. اسکول سے آ کر بڑے بھائی والدہ صاحبہ کا ہاتھ بٹاتے جو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی, اور میں والد صاحب کو سنبھالتا. ایک ایک سال کے وقفے سے بڑے بھائیوں نے میٹرک کر لی اور تعلیم حاصل کرنے کی انتہائی خواہش کے باوجود نہ پڑھ سکے اور کراچی فیکٹری میں چلے گیا. بڑے بھائی محنت کرتے اور مجھے تعلیم جاری رکھنے کا سارا مل گیا. 2006 میں میٹرک کیا اور 2 سال بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا. انٹر کے بعد پڑھنا آزمائش بن گیا کیونکہ بھائی کام کرتے اور والدہ بھی, اور میں والد صاحب کو سنبھالتا. پھر میں نے گھر رہ کر پرائیویٹ پڑھنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی پاکستان آرمی میں بحثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر اپلائی کیا. بنیادی امتحان پاس کر کے ISSB میں پہنچ گیا مگر ناکام ہوا. اس کے بعد میں پھر محنت کرتا رہا اور اگلی دفعہ پھر کمیشن اپلائی کیا اور بہترین کارکردگی دکھائی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. پر اس دفعہ بھی قدرت کا فیصلہ کہ مجھے ناٹ ریکمینڈڈ کر دیا گیا. میں بی اے کی تیاری بھی کرتا رہا اور اچھے نمبروں سے پاس کیا. اب اگلی تعلیم میرا ہدف تھا پر انتہائی خواہش کے باوجود آگے نہیں پڑھ پایا. بہنیں بڑی ہو گئی ہیں اور ان کے رشتے کا وقت آیا ہے, تو جو بھی رشتہ دیکھنے آتے ہیں ہماری عیش والا مکان جس کو بیواؤں کا کوارٹر کہا جاتا ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. چونکہ ایک ہی مکان ہے اس میں وہ جو بھی آتا ہے, وہاں نہ ہمارے پاس نہ کوئی بیٹھک ہے نہ کوئی بٹھانے کی جگہ, 5 مرلے کا مکان ہے وہ, تو وہ اس وجہ سے شاید وہ ڈسرٹ ہو کے چلے جاتے ہیں یا پتہ نہیں, یہ قابل نفرت بن گئے ہیں کہ مکان میں یہ کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا دیں گے. بھائیوں کی کمائی سے گھر چلتا ہے. میری درخواست ہے کہ اگر گھر بنانے کے لیے مالی معاونت ہو جائے تاکہ رشتے طے پا سکیں. میں ایم اے انگلش کرنا چاہتا ہوں, اگر پڑھائی کا بندوبست بھی ہو جائے تو میرا وعدہ ہے کہ بہترین کارکردگی پیش کروں گا. میں نے وہ عمران بھائی کی کہانی سنی تھی, وہ جو پشاور میں مزدوری کر رہے, اور میں سن کے اتنا امپریس ہوا ہوں کہ میں بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میرا گھر اس سے چلتا ہے اور اگر میں گھر کا سارا بن سکتا ہوں تو میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اس کہانی میں خاص خود ارادی ہے, اس میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہے, اس میں میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پڑھائی کا میں پڑھ سکا تو میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا, اور پڑھائی کے ساتھ کام کر کے میں اپنا گھر بنا سکوں گا اور بہنوں کے رشتے, اور پھر میں ساتھ اس کے بعد اگر پیسے سیو کر کے میں اپنا پڑھوں گا انشاءاللہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اچھا سامعین, جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ آئیے, ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں. کشمیر خان ہے ہمارے ساتھ, لیکن چلیے پہلے ان کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں کچھ جو ویڈیو سٹوری آج کی اس کے بارے میں بات کروں گی. کشمیر صاحب ہری پور ہزارہ سے, جی السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام صاحبہ,
کیسے ہیں
آپ؟ کو اور سب سننے والوں کو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام, جی فرمائیے.
آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا اس بارے میں کہ آپ اپنا کہانی بھیج دینا, لیکن ابھی تک تو کوئی میرے ساتھ آپ کو کوئی بات نہیں ہوا ابھی تک اس بارے میں.
نہیں کشمیر صاحب, جس دن میں نے آپ سے فون نمبر لیا تھا, کچھ آپ لوگوں کے ہزارہ کے نمبر یا تو لکھنے میں نمبر غلط ہو گیا یا نمبر ملتے نہیں. میں نے بڑی دیر کوشش کی, مجھے وہ نمبر نہیں ملا, لیکن میں سعدیہ سے کہوں گی کہ آج پھر وہ آپ کا نمبر نوٹ کریں. اب تو چند ہفتے ہمارے پاس ہیں کہ ہم آپ کی کہانی نشر کر سکیں, آپ اپنی نمبر دے دیجیے ان کو. سعدیہ صاحب,
میں نے تیار کیا یہ مریضی کی حالت میں, میں مریض بھی ہو زیادہ, لیکن بہت تکلیف کے ساتھ وہ آپ نے کہانی تیار کیا کہانی. لیکن
اچھا آپ سوئیے گا نہیں, آج آپ پروگرام کے بعد جاگتے رہیے گا, یعنی یہ پروگرام ختم ہوگا نا آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 10 بجے ختم ہوگا نا, اس کے بعد آپ سوئیے گا نہیں, میں اس کے بعد آپ کو کال کروں گی, ٹھیک ہے؟ اور نمبر آپ کا لکھ لیتے ہیں, لیکن آپ کا فون کٹ گیا تو آپ پلیز دوبارہ فون کر لیجیے, مجھے ایسا لگ رہا ہے سناٹا سا ہے میرے کانوں میں. تو چلیے اب کہانی کی طرف چلتے. اچھا ہاں, تو آپ جائیے نہیں کشمیر صاحب, سعدیہ آپ سے نمبر نوٹ کر رہی ہیں لے کے. سعدیہ پلیز آپ یہ نمبر, جی جی جی, میں بالکل آپ کہانی تیار رکھیے گا سامنے. اچھا تو سمین, اب ہم ویڈیو اسٹوری کی طرف جاتے ہیں. بہت آپ کے دل پر اثر ہوا ہے, ایک بہت ہی پیاری بچی ہے کابل کی, افغانستان کی دارالحکومت میں وہ بوٹ پالش کرتی ہے. یہ ایک بڑی یعنی ریئر سی بات ہے, کیونکہ عام طور سے ہمیں لڑکے بوٹ پالش کرتے نظر آتے ہیں, تو یہ بچی جو ہے اپنی کہانی سنا رہی ہے اس میں, اور کچھ تفصیل میں نے ڈالی بھی ہے, لیکن مزید بتا دوں کہ ان کے 6 بہن بھائی ہیں, 3 چھوٹے بھائی 3 چھوٹی بہنیں, اور کس طرح یہ کام کرنا شروع کیا, ادا ان کا نام ہے, کتنا پیارا نام ہے اور کتنی پیاری بچی ہے, بھولی بھالی, اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. اگر آپ اس ویڈیو پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہانی سناتے ہوئے, تو وہ بتا رہی ہے کہ میرا بھائی بیمار ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی, اور ماں کے پاس اسپتال لے جانے کو پیسے نہیں تھے, تو پھر میں یہاں پر آئی, جو سڑک پر بیٹھ کے میں نے بوٹ پالش کرنی شروع کی, اور اس طرح اب جو پیسے وہ پیسے پھر میں نے جا کے ماں کو دیے. تو اب یہ بڑا خیال کرتی ہیں اپنے بہن بھائیوں کی صحت کا. آپ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ یہ بچے جب اسکول جانے کے لیے سب نکلے ہیں, تو ایک جہاں پہ بھٹے ٹھیلے پہ بک رہے ہیں وہاں یہ کھڑی ہیں, تو ایک اچھی ہیلدی چیزیں اپنے بہن بھائیوں کو کھلانا بھی چاہ رہی ہیں جو پیسے ان کے پاس ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بوٹ پالش کرنے آتی ہوں اور کوئی مجھ سے جوتے ہی پالش نہیں کراتا, تو پھر مجھے گھر خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے, اور جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ کھانا پینا خرید رہے ہوتے ہیں, تو میرا دل بہت دکھتا ہے, کیونکہ ہم سب کو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا ہے. ان کے چھوٹے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور پلاسٹک کی تھیلیاں بیچتے ہیں, تو ہر ایک جوڑے کے ایک پالش کرنے کے ان کو 10 افغانی ملتے ہیں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی, میں بہت سے لوگوں کو بہت دکھ ہوا, مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے ادا کو یہ کام کرتے دیکھا, اور ادا نے جب اپنی کہانی ہماری جو رپورٹر ہیں ان کو سنائی, کیونکہ دیکھیے یہ ہے ہمت سے مقابلہ کرنا اور ہتھیار نہ ڈالنا. یہ بچی جس طرح ممکن ہو اپنے خاندان کا سہارا بن رہی ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی, محنت کرتی ہے اور بھوکے پیٹ سو رہنے کو ترجیح دیتی ہے بجائے مانگنے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص محنت کرے تو کچھ نہ کچھ کما سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ غربت تو ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر امجد ثاقب بھی جب بھی آتے ہیں پروگرام میں یہی بات کہتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اچھے مہمان ہیں وہ ہم سب ہمیں پروگرام میں ہمیشہ یہ بتاتے آئے ہیں کہ محنت کرنی چاہیے اور پھر باہر سے کچھ مدد ملے تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے کام کو. تو آپ سب نے زیادہ تر تبصرے کیے ہیں اسی پر, اس بچی کو دیکھ کر. بلال خان نے لکھا ہے ماشاء اللہ, ایاز علی, اسد خان, ان دونوں نے لکھا ہے اللہ اکبر. ظہور سولنگی نے لکھا ہے کہ کہانی سن رہا ہوں, کمنٹ کہاں پر کروں, کیونکہ ریڈیو پر آواز کلیئر ہے اس لیے میں ریڈیو پر سن رہا ہوں. آپ کا کمنٹ میں نے پڑھ دیا کہ آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں اور آواز کلیئر ہے, یہیں پر جہاں آپ لائیو شو دیکھ رہے ہیں. ہمارا سننے والے آ سکتے ہیں لائیو شو پر فیس بک پر اور اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اشفاق خان علی زئی نے کہا ہے کہ زبردست بچی ہے. محمد اختر نے بھی اسی طرح کے کمنٹ کیے ہیں. فیاض بھٹ, شعیب حسن نہالکا نے بھی کہا ہے کہ بہت پیاری اور ہمت والی بچی ہے, کیا ان پر لیبر ایکٹ لاگو نہیں ہوتا؟ دیکھیے ایک لیبر ایکٹ میں ایک بات ہے, اس میں کچھ شرائط ہیں, وہ یہ ہیں کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے, صرف کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بچی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول جاتی ہے. اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح بیگ اٹھائے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یونیفارم پہنے اسکول جا رہی ہے, تو یہ خوشی کی بات ہے. اور لیبر ایکٹ جو ہے نا, بہت سارے ملکوں میں اس کا اس طرح اطلاق نہیں ہو سکتا جیسا ترقی یافتہ مغرب کے ملکوں میں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے بچوں کی بہت ساری امداد جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے ملکوں میں گھرانوں کو نہیں ملتی. امریکہ میں ایک سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے, گھر بھی دیتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, فوڈ کے کوپنز بھی دیتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ کو حکومت دیتی ہے. لیکن اگر حکومت نہ دے رہی ہو تو آدمی کیا کرے, بچے محنت کرتے ہیں نا اسی لیے. اچھا چلیے اگلے شعیب حسن, ویسے شکریہ, آپ ہمیشہ بہت اچھے کمنٹ لکھتے ہیں. عاشق خاص خلی نے سندھی ریڈیو لسنرز کلب سے لکھا ہے کہ کہانیاں سن کر دکھ ہوتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ. خلیل عباسی نے کئی کمنٹ کیے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہم بہت سے مذہبی فرائض ادا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی ان بچوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ غریب جن کو ضرورت ہو ان کو صدقہ اور خیرات عزت اور احترام کے ساتھ دی جائے. بہت شکریہ. پی ایم ایل این مانچسٹر ہے جو ان کی آئی ڈی ہے اور انہوں نے لکھا ہے سو سیڈ. جی ہاں, بہت ہی دکھ کی کہانی تو ہے کہ ایک بچی کو کام کرنا پڑے یا بچے کو کام کرنا پڑے, لیکن خوشی کی بات بھی ہے کہ وہ کام کر رہی ہے اور اپنے گھر کے لیے پیسے لا رہی ہے. نثار احمد نے لکھا ہے کہ اللہ حفاظت کرے. ہدایت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ٹچنگ اسٹوری. احمد شریف پارے اور مقصود ڈار, انہوں نے بھی ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے. اچھا اعظم صاحب, آپ نے پچھلے ہفتے اپنا نمبر بھیجا تھا کہ آپ کو فون کریں, آپ دوبارہ اپنا نمبر بھیجئے تاکہ ہم آپ کو فون کر سکیں. تو اب ہمارے ساتھ ایک اور شانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, زمان شانی, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم زمان شانی. زمان شانی
جی,
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہیں؟
آپ سنائیں. سب ٹھیک ٹھاک ہیں
جی.
جی بہت اچھی کہانی لکھی ہے, میں نے کہانی سنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے. اور یہ پاکستان میں جو ہے نا تعلیم کا بہت فقدان ہے. تعلیم کے ہر بچے کا بنیادی حق ہے, اور جو غربت کے مارے بیچارے جو ہے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بچے آگے پڑھنے چاہتے ہیں, ان کی ماری معاشی معاونت کی وجہ سے بچے آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے.
لیکن دیکھیے کرتے ہیں
کچھ.
جی جی, کیا سوال ہے؟
جی جی,
کیا سوال ہے آپ کا بتائیے.
میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ پروگرام جو ہے پوچھتے کہیے آپ ختم کر رہے ہیں کیا, یہ میرا سوال ہے.
جی ہاں, دونوں پروگرام اب جنوری کے بعد جو ہیں ختم ہو جائیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, میری کوشش اسی یہی ہے کہ اس دوران آپ کو اچھے سے انتخاب بھی سنواؤں ان کہانیوں کو جنہوں نے آپ نے سنا اور بہت پسند کیا. تو چلیے بہت شکریہ. اور یہ تھے زمان شانی صاحب. اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. یہ کہانی بہت ہی دل کو چھونے والی کہانی ہے. ویسے تو ہر کہانی بہت پیاری ہوتی ہے. اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے جاندار, جس میں پودے بھی شامل ہیں, جانور تو شامل ہیں ہی اور پرندے, لیکن پودے بھی شامل ہیں. اسی لیے درخت کاٹنا جو ہے وہ بہت ہی غیر احسن جو بات ہے. ملک کو تو نقصان ہوتا ہے لیکن یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ آپ ایک جیتے جاگتے درخت کو کاٹ کے پھینک دیں. تو ماریا ارشد رندھاوا نے کہانی لکھی ہے ایک کتے کی. تو یہ کہانی آپ سنیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کہانی کیوں اتنی پیاری ہے.
میرا نام ماریا ارشد ہے اور میں شاہکوٹ سے کال کر رہی ہوں, کری والا گاؤں سے میرا تعلق ہے. آج میں آپ کو جو کہانی بتانے جا رہی ہوں اس کا محور میرے بابا اور تایا ابو ہیں. یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں, بالکل سچ پر مبنی ہے. ہمارا گھر گاؤں میں ہے اور چونکہ ہمارا گھر گاؤں کے آخری کونے پر ہے, اس لیے اسے یہ احساس بھی حاصل ہے کہ اس کے ارد گرد گھر کم اور جانوروں کی حویلیاں زیادہ ہیں. ہمارے پڑوس میں واقع حویلی میں حویلی کے مالک چاچا نے کچھ خرگوش پالے ہوئے تھے. اکثر آوارہ کتے اور کتیاں گلیوں اور محلوں میں گردش کرتے ہیں. وہ بھی ایک ایسا ہی کتا تھا جسے صبح سویرے کوئی بڑی ریچھ سے مار رہا تھا. اس نے چاچا کے خرگوش کو اپنی خوراک بنانے کی کوشش کی تھی اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا تھا. اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ وہ چاچا کے خرگوشوں سے یہ سلوک کر چکا تھا. چاچا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اس کتے کو اسی ڈرمے میں جہاں اس نے خرگوش پالے ہوئے تھے اتنا مارا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا, وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا. اس کے علاوہ بھی اسے کئی اندرونی اور بیرونی چوٹیں آئیں, لیکن پھر بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ اپنے جسم کو گھسیٹنے لگا اور جیسے جیسے کر کے ڈربے سے نکل آیا. اس کی چیخوں پکار سن کر بابا باہر گئے اور چاچا سے اس ظلم کے بارے میں پوچھا. چاچا نے اس کی خرگوشوں والی کاروائی گوشت گزار کی, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. تکلیف کی شدت برداشت سے باہر تھے. جیسے تیسے کر کے دن تو گزرا, لیکن اس رات بہت زور کی بارش ہوئی. اب وہ کتا گھسٹ گھسٹ کر ہمارے دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا اور بالکل بے یار و مددگار تھا. درد کی شدت اسے کراہنے پر مجبور کر رہی تھی اور اس درد سے وہ چیخ بھی رہا تھا. بابا نے مجھے دودھ لانے کے لیے کہا. میں اور بابا گیٹ کے باہر اس کے پاس دودھ لے کر گئے اور پینے کے واسطے دودھ والا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا. اس کی حالت نازک تھی, جبڑا ٹوٹ چکا تھا, اتنی سکت بھی باقی نہ رہی تھی کہ دودھ پی سکے. میں بابا کے کہنے پر سرنج لے کر آئی, سرنج کے ذریعے اس کے منہ میں دودھ کی دھارے ماری تاکہ کم از کم چند قطرے تو اس کے پیٹ میں جا سکے. دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا. وہ پینے کی کوشش بھی کرتا لیکن اس کا ٹوٹا ہوا جبڑا اور زخمی زبان اس کو اس کی اجازت نہ دیتا. لیکن بھوک بڑی ظالم شے ہے, پیالہ اس کے سامنے ہی رہنے دیا اور ہم گھر آ گئے کہ شاید اللہ اس کو ہمت دے. لیکن پھر بھی ہماری تسلی نہ ہوئی. چھت پر گئے اور چارجنگ لائٹ کے ذریعے نیچے کا منظر ملاحظہ کرنے کی کوشش کی. کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے گلی میں کچھ کتے اس کے گرد جمع ہیں اور کتے کے گرد دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی بھرا ہے. ایسے لگتا تھا جیسے وہ کتے اپنی وہاں موجودگی اس کے گرد منڈلانے اور اس دودھ کے پیالے کو نہ چھیڑ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ اس درد کو برداشت کرنے کے لیے اکیلا نہیں ہے. لیکن صبح تایا ابو جب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے بھی کتے کی حالت دیکھی. ہمدردی, ترس اور خوف خدا کے احساسات میں انگڑائی لی اور انہوں نے گاؤں کے بابا جی باس کے ذریعے اس کے زخموں کو صاف کیا, پایوڈین اس کے زخموں پر لگائی اور چاچا کی غلطی کا مداوع کرنا چاہا. سب سے اذیت ناک بات یہ تھی کہ اس کا جرم چھوٹا اور سزا اس جرم سے کہیں زیادہ تھی. بابا گاؤں کی یونین کونسل میں موجود جانوروں کی ڈسپنسری میں گئے اور انہیں اس کی حالت کے بارے میں بتایا. ان سے ڈاکٹر سے پوچھا لیکن ڈاکٹر موجود نہیں تھا. ویٹ اسسٹنٹ نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے. بابا نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس دوائی نہیں ہے آپ ہمیں کوئی میڈیسن ریکمینڈ کر دیں. بابا شہر سے دوائی لے کر آئے, پھر ڈسپنسری گئے اور وہاں سے ویٹ اسسٹنٹ کو لے کر آئے. اس نے کتے کو انجیکشن لگائے. اس کتے کی اذیت کو دیکھتے ہوئے ویٹ اسسٹنٹ نے یہ بھی کہا کہ اسے زہر کے ٹیکے لگا دیتے ہیں. لیکن تایا ابو اور بابا جی بات متفق نہ ہوئے. سد افسوس وہ کتا پتا نہیں کس اذیت اور درد سے گزرتے ہوئے اسی دن جب اسے ویٹ اسسٹنٹ نے ٹیکے لگائے تھے درد میں ذرا فاقے سے وہ گھسٹ گھسٹ کر اپنی رہائش گاہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتا. آخر کار سڑک کے پار اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ بھی گیا اور درد کی اس اذیت سے لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. وہ انجیکشن اور دوائیاں جو بابا شہر سے لائے تھے ہمارے گھر میں ویسے کی ویسے ہی بھری رہ گئی. میں, بابا, تایا ابو اور بابا جی باس بے شک اسے بچانے میں کامیاب تو نہ ہوئے لیکن اس کی دو دن کی اذیت کو کم کرنے میں کوشاں رہے. اور بار بار اس کے زخموں اور اس کی اذیت کو دیکھتے ہوئے یہ خیال آتا کہ چاچا تم نے کیا کیا, حویلی کے مالک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
تو بہت ہی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ماریا ارشد رندھاوا کی کہانی جو ہے ایک بڑی دل کو چھونے والی کہانی ہے اور یقیناً آپ کو بھی یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی. اچھا, ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں لیکن اس سے پہلے میں کچھ میسیجز پڑھنا چاہتی ہوں اور وہ ہیں عبد الرسول کھوسو, انہوں نے تعریف کی. شفقت اللہ مروت نے لکھا ہے کہ میری پیاری باجی, آپ اپنا پروگرام لائیو ویڈیو کی صورت میں فیس بک پر پیش کریں تو اور بھی چار چاند لگ جائیں گے. جی, مجھے پتا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہماری کہانیاں کیونکہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں اس لیے اس کو فیس بک پر ہم نہیں لا سکتے. اگر وہ کہانیاں خود سے سنا رہے ہیں لوگ تو پھر آپ کو اچھا بھی لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, اکثر لوگ جب اپنی کہانی سناتے ہیں نا, ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ ہر ڈیٹیل دینی چاہیے. تو کبھی 35 منٹ کی کہانی ہوتی ہے, کبھی آدھے گھنٹے کی, کبھی ایک گھنٹے کی. اور کئی ہمارے سننے والے, اور یہ میں اعتراض نہیں کر رہی بلکہ یہ کہ میں آپ کو کیونکہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں, کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تو وہ زبانی اپنی کہانی سناتے ہیں. تو اس میں آپ کو پتا ہے بہت ایڈیٹنگ شامل ہوتی ہے. اگر پوری کہانی ہم لے لیں تو پھر تو ایک کہانی بھی پوری نشر نہیں ہو سکے گی. تو اس وجہ سے اس کا ویڈیو مشکل ہے. اچھا, کامران شہزاد, عبد الرسول کھوسو کا میں نے نام لیا, ماجی زبان خاصی شانی جا چکے ہیں. اور اعظم فون کروا چاہتے تھے ہم کریں لیکن نمبر نہیں ہے ہمارے پاس, آپ نمبر بھیجیں گے تو ہم فون کریں گے. اب ہم دو اپنے کالرز کو لیتے ہیں. خالد محمود نیازی صاحب ہیں اور شوکت علی انجم صاحب. جی خالد صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی باجی صاحب, خالد عمر نیازی پائی خیال میاں اور اشارت کر رہا ہوں.
جی جی جی.
تو آپ کا شو زبردست تھا, آپ کو ہونا ختم ہو رہا ہے, اللہ کرے اسی طرح کوئی اور شو آپ ہمیں, اور ہمارے گاؤں کے لوگ تو بڑا سنتے ہیں. اور
مجھے معلوم ہے میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ آپ نے کہا بہت اچھا شو تھا, ابھی تو ہے. تو تھوڑے دن
یہ کہہ جو فرما جو رہے ابھی جا رہا ہے جا رہا ہے راتے ہیں روزانہ شو میں تو ہم تو ڈر جاتے ہیں جی
نہیں نہیں
جا رہا ہے جا رہا لگ نہ جائے اور اسی طرح ہمیں سناتے رہے ہیں اور اتنی درد مند کہانیاں سناتے ہیں اور ہر گھر کی پاکستان دوسرے گھر کی کہانی یہی ہے سردار خان ہے جی ہمارے دوست ہیں ادھر میرے گاؤں کے وہ کہہ رہے تھے آپ کو سب سے سلام دینا ہے اور کہنا ہے کہ بڑا ہم شوق سے سنتے ہیں
چلیے سردار خان صاحب کو بھی میرا سلام اور آپ کو بھی سلام اور خدا حافظ پروگرام سنتے رہیے اچھا زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں فیس بک پر بھی تھے اب فون پر ہیں جی السلام علیکم زبیر صاحب زبیر صاحب ان کی آواز نہیں آ رہی میرا خیال گڑبڑ ہے تو آپ جو ہے اچھا آپ آواز ایک جھلک سوئے جی زبیر صاحب فرمائیے اچھا ان کا فون ڈراپ ہو گیا چلیے ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں نہیں بلکہ شوکت علی انجم ہمارے ساتھ تھے وہ چلے گئے ہیں اس لیے مجبوراً اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں بڑی خوبصورت کہانی ہے اور یہ امیر علی اظہر صاحب کی کہانی ہے جو ہمارے اپنے ثاقب نے سنائی تھی کہانی انہوں نے اپنی دادی کی کہانی لکھ کر بھیجی تھی رشتوں کے بارے میں کہانیاں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں ویسی یہ کہانی ہے امیر علی اظہر کی
کہانی کا عنوان ہے ایک رشتہ زندگی میں ہونے والے واقعات اور میر ملاقاتیں ایک البم کی طرح ہوتی ہیں کچھ لوگ عادات خیالات اور کردار کی وجہ سے یاد رہ جاتے ہیں ایسا ہی ایک کردار میری دادی جان کا بھی ہے جو اس میں بامسمی تھیں وہ روایتی دادیوں کی طرح سخت گیر یا قدامت پسند نہیں تھیں بلکہ جدید خیالات اور رجحانات کو پسند کرتی تھیں گڑیا کی شادی کی تیاری میں بھی ساتھ ساتھ ہوتیں بچوں کے رسالے ہم دادی اور پوتا اکٹھے پڑھتے اور خوب لطف اٹھاتے دادی جنہیں ہم اماں کہتے بچوں پر مار پیٹ اور تشدد کے خلاف تھیں ان کا خیال تھا کہ بچوں کو پھولوں کی طرح رکھنا چاہیے اگر کسی کو بھی سختی کرتے دیکھ لیتی تو وہ لتے لیتی کہ الامان ایک مرتبہ نانوں نے ان کی دعوت کی میل ملاپ کی شوقین تھیں لہٰذا خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا میری چھوٹی خالہ غصے کی ذرا تیز تھیں ان کی 2 سالہ بیٹی انہیں مسلسل تنگ کر رہی تھی خالہ نے تنگ آ کر اپنی بیٹی کی پٹائی کر دی اماں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا انہوں نے خالہ کو بے بھاؤ کی سنائی کہ بس بلکہ ناراض ہو کر جانے لگیں بڑی مشکل سے انہیں روکا گیا ایک مرتبہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں مری گئے ہمارے ساتھ اماں بھی تھیں جس ہوٹل میں ہمارا قیام تھا وہاں کے مالک نے اپنے بیٹے کو کسی بات پر ڈانٹ دیا اماں نے تو اس کو بھی نہیں بخشا اماں کے اس رویے کا پس منظر یہ تھا کہ میری ایک بڑی پھپھو فاطمہ جب 5 برس کی تھی تو ایک بار دادا اور اماں میں زبردست لڑائی ہوئی اس بچی نے اس لڑائی کا اثر لیا اور شدید بیمار ہو گئی اور پھر اسی حالت میں فوت ہو گئی پاکستان بنا تو اس بچے کی قبر بھارت میں رہ گئی شاید اماں ہر بچے میں فاطمہ اور باپ کو دیکھتی ہر موسم دن اور تہوار یادگار طریقے سے مناتی سردیوں میں انہیں گڑ والے چاول پسند تھے دل کی بادشاہ تھیں وسیع و عریض دسترخوان بچھاتی ہر امیر غریب کو خوش آمدید کہتی اپنی آل اولاد کو چھوٹا سا باغ کہتی جہاں ہر رنگ اور ہر مزاج کا پھول موجود تھا ان کا قول تھا جو وقت ملے غنیمت سمجھو اس لیے وہ اپنی زندگی کا ہر پل یادگار بنا لیتی اکثر ماضی کی خاموش گلیوں میں خود بھی سیر کرتی اور ہمیں بھی کرواتی تقسیم سے پہلے ان کا عروج مثالی تھا برادری میں اونچا مقام ہر نعمت کی بہتات نہ کوئی کمی تھی نہ تشنگی پھر پاکستان بنا ہجرت کی تو یوں خالی ہاتھ رہ گئے جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں مقام کیا بدلا دنیا کی نظریں بدل گئی غربت تنگ دستی بے رخی اور پھر میرے ابو نے محنت کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور ساری تکالیف اس رحمت کی بارش میں دھل گئیں اب پھر سے چہل پہل تھی اماں بھی معاف کرنے پر یقین رکھتی سو سب کو خوشیوں میں شریک رکھتی انسانی رشتوں کو مقدم رکھتی ان کا کہنا تھا کہ جو بھلائی کرنی ہے زندگی میں کرو میل ملاپ اچھا سلوک دل جوئی اور حق بات کا ساتھ دیتی خواہ وہ اکیلی کیوں نہ ہوں اپنی بہوؤں کو تلقین کرتی کہ ایک بوڑھی عورت جو روزانہ آتی ہے اسے ناشتہ ضرور دے دیا کرو زیورات کا انہیں بالکل شوق نہیں تھا البتہ اچھی خوراک اور خوب گھومنا پھرنا پسند تھا چھٹیوں میں ہمیں رات کو اپنے پاس سلا لیتی کبھی کہانیاں سناتی تو کبھی اپنے والد گرامی کا ذکر کرتی جو اپنے زمانے کے بڑے مدبر اور جدت پسند انسان تھے ایک ہوٹل کے مالک تھے اور عالم جوانی میں فوت ہو گئے اپنی بیٹی اور والد کا ذکر آخری وقت تک کرتی رہیں اور ہمیں کوئی چیز لینی ہو فرمائش کرنے کا ارادہ ہو یا امی کی ڈانٹ سے بچنا ہو اماں کی گود ہر قسم کی پناہ مہیا کرتی وہ لمحوں کو یادگار بنانا جانتی تھیں انہیں دیکھ کر زندگی سے پیار ہونے لگتا میرے ایک چاچو اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے ان کا صدمہ ہمیشہ اماں کے دل میں رہا چاچو کی وفات کے بعد وہ ڈھل گئیں آخر 9 مئی 1994 کو سب کو اشک بار کر گئیں لیکن ایک خوبصورت اور پر رونق یاد کی مانند ہمیشہ ہمارے دلوں میں اور یادوں میں زندہ رہیں گی
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
تو سامعین, دادی کی کہانی آپ نے سنی جو کہ امیر علی اظہر کی کہانی دادی تھیں, اور بہت اچھی طرح ثاقب نے اس کہانی کو سنایا. کچھ اور میسیجز پڑھ دوں, لیکن زبیر بھی ساتھ ہیں ہمارے, سن لیتی ہوں کہ اب آواز آ رہی ہے یا نہیں. جی زبیر بولیے آپ. کچھ
آواز نہیں آ رہا تھا اس لیے ہم نے
کچھ. اب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سننے میں زبیر صاحب؟ میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ میں اب زبیر صاحب کو سن سکتی ہوں. زبیر صاحب افسوس کہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ یک طرفہ ہو گیا. کوئی بات نہیں, اگلے ہفتے ہم پھر کوشش کریں گے. آپ فیس بک پر آئیے گا اور ہم بلکہ ہفتے کے دن آئیے گا تاکہ ہم آپ کو لے سکیں. اچھا, تو یہ ہمارے ساتھ زبیر صاحب تھے جن کی آواز ہم نہیں سن سکے. علی رضا صاحب نے لکھا ہے کہ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے. بالکل درست آپ نے کہا, اور اسی لیے میری کہانی کا پروگرام جو ہے آپ لوگوں کو اتنا پسند ہے, کیونکہ ہم سب اپنے اپنے دل میں اپنی کہانیوں کو یاد کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں جو زندگی سے نکلتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی افسانہ ہے, کوئی بہت بڑی کاوش ہے. سیدھے سادے لفظوں میں سیدھے سادے انسانوں کی باتیں ہوتی ہیں. بلال راٹھر صاحب نے لکھا ہے, نائس پروگرام. شفقت اللہ مروت لکھتے ہیں, محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں, روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. شفقت اللہ مروت, آپ کیونکہ بڑے پیار سے مجھے ہمیشہ میسیجز کرتے ہیں پیاری باجی کو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے ہی لیے شعر ہے. تو لیکن آپ پروگرام کے حوالے سے اگر لکھ رہے ہیں تو آپ سب پروگراموں سے پیار کیجیے, اور کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کو ایسا ہی اچھا لگے گا جیسے میری کہانی لگتا ہے. فقیر غلام حیدر سنجرانی صاحب نے میر پور خاص سے صرف اپنا نام بھیجا ہے, تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف جو کہ گلگت سے ہے. آپ نے دیکھا کہ مختلف علاقوں کی کہانیاں ہیں. گلگت کے گاؤں سے خادم حسین صاحب کی یہ کہانی ہے, سنتے ہیں.
میرا نام خادم حسین ہے, میں پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں ضلع گلگت کے گاؤں محمد آباد کا رہائشی ہوں. ہمارا خاندان 10 افراد پر مشتمل ہے. ہم 4 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. مجھ سے 2 بھائی اور 2 بہنیں بڑی اور 2 بہنیں اور 1 بھائی چھوٹا ہے. ہمارا والد مزدوری کر کے ہم سب 10 افراد کا پیٹ ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں, ہم ہر اولاد کو میٹرک کی سطح تک تعلیم دلانا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرے اور ہماری تہذیبی کا سہارا بن سکے. اس امید سے انہوں نے نہایت محنت اور بہادری سے نہ صرف ہمیں پالا بلکہ ہماری تعلیمی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیا. ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہے جس میں ہم بہن بھائیوں نے پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کی اور میٹرک سطح کی تعلیم گورنمنٹ اسکول دھنیور سے حاصل کی. اب تک ہم 3 بھائیوں نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دھنیور سے میٹرک پاس کیا اور 2 بہنوں نے گورنمنٹ گرلز اسکول دھنیور سے میٹرک پاس کی. ہمارے بڑے بھائی اور 2 بڑی بہنوں نے تعلیمی ضروریات پورے نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا, جس کا ہم سب کو بہت دکھ ہوا. اس طرح بڑے بھائی نے مزدوری کی اور اپنے سے چھوٹے بھائی کو ڈگری کالج محمد آباد میں داخلہ کرایا. وہاں سے انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں 6 نمبروں سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا. اب وہ یونیورسٹی جانا چاہتا تھا لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور انہوں نے مجبوراً پرائیویٹ تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ کیا اور وہاں پرائیویٹ گریجویشن مکمل کی. اب ہم امید ہے کہ انہیں کوئی نوکری مل جائے اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں. اس لیے انہوں نے بڑی محنت کی اور ہر محکمے میں ٹیسٹ دیے لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح ہمارے دونوں بڑے بھائی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بے روزگار رہ گئے. میں نے بھی ان مشکل حالات میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. میں نے صرف سکول محمد آباد سے تعلیم پرائمری کی تعلیم مکمل کی اور بعد میں ہائی سکول دھنیو سے 6 نمبروں کے ساتھ میٹرک پاس کیا. اب میرے والد صاحب نے کہا کہ مزید تعلیم حاصل نہ کرو, کوئی ہنر سیکھو, کیونکہ تعلیم حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے مزید تعلیم حاصل کرنا بہت شوق تھا, اس لیے میں نے مزدوری کی اور فیس بنائی اور گورنمنٹ ڈگری کالج محمد آباد میں داخلہ لیا اور وہاں سے 6 نمبروں کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کیا. اب میں یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں, لیکن والدین اور گھر والوں نے نہیں مانا کہ وہ یونیورسٹی کی فیسیں اور اخراجات ادا نہیں کر سکتے. اسی کشمکش میں ایک سال گزر گیا. جب میں کالج کے دوستوں کو یونیورسٹی جاتے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی یونیورسٹی جاتا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا. میری خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور مولوی بن کے ملک و قوم کی خدمت کر سکوں اور اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاؤں. جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے دار بھی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے مزدوری کرتے ہیں, اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی ہنر سیکھ لیتے. اب تو ہمارے والدین بھی تعلیم سے مایوس ہو گئے ہیں. ابا کہتا ہے کہ تمہیں اس وقت سکول داخل کر کے غلطی کیا, اب تم کسی کام کے نہیں رہ گئے. اب تو ابو ہمارے چھوٹے بہن اور بھائیوں کو سکول نہ جانے کو کہتا ہے, لیکن بھائیوں نے مزدوری کر کے انہیں سکول بھیجتے ہیں. اس لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر حقیقی معنوں میں تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہو تو غریب علاقوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے اور غریب علاقوں کے طالب علموں کے لیے یونیورسٹیوں کی فیسیں معاف کریں اور انہیں اسکالرشپ فراہم کریں تاکہ وہ بھی دوسرے طالب علموں کی طرح تعلیم حاصل کر سکے. یہ تھی میری کہانی. اس کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسے غریب طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہ رہ جائے. السلام علیکم.
بہت اچھی کہانی تھی آپ کی خادم حسین. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نمبر کیسے آتے تھے جب آپ پڑھتے تھے اسکول کالج میں؟
میرے نمبر تقریباً 60 کے قریب تھے.
تو آپ کے والد صاحب کیا مزدوری کرتے ہیں؟
بس کوئی کسی کا کام کاج کرتے ہیں
کھیتوں میں.
جی جی.
اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟
میں بس ابھی تو پڑھتا ہوں, چھٹیوں میں کام کرتا ہوں.
تو اگر آپ لوگ سب بھائی مل کے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں زیادہ آمدنی ہو بجائے مزدوری کرنے کے؟
ایسا کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسی کام کے لیے.
تو آپ کے یہاں جو ادارے کام کر رہے ہیں, این جی اوز وغیرہ, جیسے آغا خان فاؤنڈیشن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں بہت سرگرم ہے, تو ان کے کوئی اسکالرشپ وغیرہ نہیں ہے آپ جیسے بچوں کو دینے کے لیے؟
نہیں, یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اسکالرشپ کا. بہت سے بچے اس طرح تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, ان کو پتہ بھی نہیں کس طرح کوئی سسٹم ہے.
تو آپ کے گاؤں میں کوئی انٹرنیٹ وغیرہ یا فیس بک یہ سب چیزیں پتہ ہے آپ لوگوں کو یا نہیں معلوم؟
وہ ہیں تو ہیں, وہ انٹرنیٹ کے سروس ہیں ہمارے علاقے میں, آگے ہیں. ہم تو گاؤں سے ہیں نا, ہم سے تھوڑی شہر گلگت میں ہیں, دور بھر کی ہیں.
مجھے لگتا ہے آپ کا گاؤں بہت خوبصورت ہوگا. میں چاہ رہی تھی اگر آپ تصویریں بھیجتے اپنے گاؤں کی, اپنے گھر کی ہمیں. تو سمین, تصویریں تو یہ ہمیں نہیں مل سکیں. مجھے ایک, آپ نے بھی دیکھ سنا ہوگا ایک جملہ, لوگ اکثر ایسی یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم تو زندگی سے مایوس ہو گئے, ہم تو انسانیت کے مستقبل سے مایوس ہو گئے, یا ہمیں رشتوں سے مایوس ہو گئے. انہوں نے ایک لفظ کہا ہمارے اس پروگرام میں خادم حسین صاحب نے, کہ میں اب ہم سب تعلیم سے مایوس ہو گئے ہیں. بہت ہی یہ افسوس کی بات ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. میں جانتی ہوں کہ یہ تو گلگت میں ہے, کراچی یا لاہور بڑے شہر جو ہیں وہاں پر بے شمار لوگ, بہت غریب بچے, ان کے ماں باپ بمشکل انہیں یہ تک تعلیم دلا دیتے ہیں. کئی دفعہ وہ بچے ایم اے پاس کرتے ہیں اور اس امید میں ماں باپ پڑھاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ پڑھے گا لکھے گا تو وہ اس مقام سے آگے بڑھے گا جو ہمارے پاس ہے, یعنی کہ محنت مزدوری کرنا یا گھروں میں کام کرنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اس میں ہنرمندی نہیں چاہیے ہوتی. تو جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کے بیکار بیٹھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں حالیہ بہت سی رپورٹیں تھیں خودکشی کرنے کے بارے میں, اور اس میں نوجوان زیادہ تعداد میں تھے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بہت ہی ایک منفی بات ہے خودکشی کر لینا. آپ نے دیکھا ان کہانیوں میں, آپ نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, ان کے لیے ساتھ اچھی باتیں ہوتی ہیں, تو اس کا انتظار کیجیے, جان مت لیں. یہ تو گناہ بھی ہے ہر مذہب میں اپنی جان خود لے لینا. اور پھر آپ ویسے بھی دیکھیں نا, آپ کو کیا پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے, تو اس اچھی کل کے انتظار میں رہیے اور اس طرح خودکشی وغیرہ نہ کیجیے. تو حکومت کا ہے اصل میں ذمہ داری, یہ حکومت کا کام ہے. انہوں نے صحیح اپیل کی ہے, ہمیں امید ہے کہ اب پاکستان میں ایک نئی حکومت ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ تعلیم کو بہت اعلیٰ ترجیح پہ رکھے گی. تو ہماری دعا ہے کہ 2% سے آگے بڑھے تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے بجٹ جو ہے, اور یہ سب لوگ تعلیم حاصل کر سکیں اور پھر ان کو نوکریاں مل سکیں, ایسا کوئی بندوبست کیا جائے. اچھا, شوکت علی انجم صاحب دوبارہ آئے ہیں پروگرام میں. جی شوکت صاحب, السلام علیکم. شوکت صاحب آج, جی جی السلام علیکم. شوکت صاحب
السلام علیکم. میڈم
جی کیسے ہیں بھیا؟
ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. خود ہی آ جائے گی منزل تیرے روبرو. پہلے اپنے دل میں منزل کی ادا پیدا تو کر. جب انسان محنت کرتا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ میں نے جب محنت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے, اب میں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی ہے, ابھی مجھ کو 58,000 روپیز مل رہے ہیں
پینشن کے.
بات دراصل یہ ہے کہ اب میری سواد کی وجہ سے میں نے اپنی ثروت جو کم کی ہے 5 سال پہلے چھوڑ دی ہے, کیونکہ جی. انسان خود سابی کا مظاہرہ کرے تو اچھا لگتا ہے. میں نے خود سابی کا مظاہرہ کیا کیونکہ میں پڑھا نہیں سکتا, بچوں کا حق کیوں ماروں, اس لیے میں نے مطلب پہلے ثروت چھوڑ دی.
تو میں کہتا ہوں کہ محنت کرتا
اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صلہ دیتا ہے. انسان کو چاہیے کہ محنت کرے.
ہمارے جو سننے والے شوکت صاحب کو نہیں جانتے, میں انہیں بتا دوں کہ شوکت صاحب نابینا ہے اور انہوں نے بڑی محنت سے پڑھا, اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے وسائل بے پناہ تھے, صرف ان کی اپنی محنت تھی. اور اب یہ جو ہیں اسکول میں پڑھاتے تھے, پھر ان کو لگا کہ ان کی جو سماعت کے ساتھ ساتھ ان کی سننے کی, معاف کیجیے گا, آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کی سماعت بھی متاثر ہونے لگی, تو انہوں نے پھر یہ ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی. ان کی عمر ایسی تھی کہ ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے. اور آپ دیکھیے انہوں نے بتایا کہ انہیں پینشن ملتی ہے 58,000 اور ان کی زندگی آرام سے کٹتی ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے ایسی کہانیاں سننے کی. اچھا, ظہور سولنگی لکھتے ہیں کہ افغان بچی کے بارے میں سن کر یہ احساس ہوا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, اور افغانستان میں اگر امن ہو تو شاید اس کے خاندان کے حالات بہتر ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں, مطلب یہ تو نہیں کہ اکثر جو غریب ملک ہیں اور جو ترقی پذیر ملک ہیں ان میں 100% تو نہیں ہو سکتی چیزیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے اور بچوں کو اس طرح کام نہ کرنا پڑے اگر یہ جنگ ختم نہ ہو. اگر ان کے پھر یہ بھی تو دیکھیے نا, اس بچی کو شاید کام باہر اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے پتہ نہیں جنگ میں کیا نقصان ہوا, کون مارا گیا, جو بھی باتیں ہوئیں. بہرحال تو بالکل آپ صحیح لکھ رہے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں. محمد اعظم کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے وہ جذباتی طور پر اور تعریف کے قابل ہے, اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے اس بچی کے لیے. بہت شکریہ. یہ جموں کشمیر سے ان کا خط تھا. اچھا, اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. اور ظہور سولنگی کے علاوہ جواد حیدر نے لکھا ہے کہ افسوس, $1 trillion افغانستان میں لگانے کے باوجود افغانستان میں اتنی غربت ہے. بات یہ ہے کہ ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ زیادہ تر تو امن قائم کرنے کی کوششوں پر لگ رہے ہیں, تو اسی لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے ملک میں خاص طور پہ خانہ جنگی, اپنے ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. یہی پاکستان کا بھی مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے ملک کو تباہ کرنا شروع کیا اور اس کا نقصان پوری قوم کو ہوا. آفتاب شبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں انڈین کشمیر صاحب کا پروگرام سن رہا ہوں, اور محمد زمان شانی کا میں نے پیغام پڑھ دیا. محمد احمد نے لکھا ہے کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, ان کی بہت اچھی کہانی ہے, جلد ہم آپ کو سنائیں گے, کوشش کریں گے آئندہ ہفتے سنا دیں. یہ بھی بڑی ہمت کی کہانی ہے. تو اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, اور یہ کہانی ہماری بہت دردناک ہے. طاہر عثمان صاحب کی راولہ کوٹ سے.
السلام علیکم. میری کہانی کے ساتھ میں طاہر عثمان ویل محمد عثمان خان راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے گاؤں ہرنمیرا رانٹ سے مخاطب ہوں. میرے والد صاحب آرمی میں لانس نائک تھے. میری زندگی کے بدترین دور کی شروعات اس وقت ہوئی جب میں 2.5 سال کا تھا اور میری بہن صرف 4 ماہ کی تھی, کہ میرے والد محترم عید الفطر کی چھٹی گھر آئے. آنے کے 3-4 دن بعد چاند رات کو میرے چچو نے چھریوں اور چاقو کے وار کر کے میرے والد صاحب کو قتل کر دیا. میرے دادا جی بھی پولیس میں تھے. میرے چاچو کو کچھ رشتے داروں نے پناہ دی. خیر, عید الفطر کو میرے والد صاحب کا نماز جنازہ ادا ہوا اور دفن کیے گئے. میری امی جی کو فورس کیا جاتا رہا کہ پولیس کو بیان دیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے, کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا. حتیٰ کہ ڈی آئی جی جو کہ میرے دادا کے حقیقی بھانجا تھے, انہوں نے بھی میری امی جی سے کہا کہ جس کے لیے آپ کہہ رہی ہو کہ اس نے قتل کیا ہے, یہ تو 2 دن سے میرے گھر میں تھا. ایک تھانے دار صاحب نے میری امی جی کو یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا, جن کا 2 دن کے اندر ہی تبادلہ کروا لیا گیا. آخر کار میرے چاچو پر جرم ثابت ہوتے ہی انہیں گرفتار کر دیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. थाना डी आई जी उन्होंने राजीनामा पेश करा के 11 माह के अंदर ही मेरे चाचू को अदालत से फारिग करवा लिया। वक्त गुजरने के बाद मेरी अम्मी जी को भी मारपीट करके घर से निकाल लिया गया। अम्मी जी के साथ हम नाना नानी के घर रहने लगे। वक्त गुजरने के बाद मैं एक प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जमात पंजम तक तो हमेशा अव्वल आया। इसके बाद मैं एक हाई स्कूल में जाने लगा। अम्मी जी को माहवार पेंशन हुई जो कि मुगली 95 रुपए थी, उससे मेरी किताबों कापियों का खर्चा कैसे पूरा होता। मैंने मैट्रिक पास कर ली। आखिरकार मैं यहाँ से भागकर लाहौर एक फैक्ट्री में 2850 रुपए पर काम करने लगा। जाने के एक माह बाद मेरे नाना जी के घर को आग लगा दी गई, जहाँ नाकाबले बर्दाश्त नुकसान हुआ। सब के सब अफराद जख्मी हुए। इतला मिलने पर वापस हुआ और आकर कभी अस्पताल तो कभी घर का काम। मेरे मामू जी एडमिट हो गए थे, वो ज्यादा जख्मी हो गए थे। खैर, अवाम इलाका की हमदर्दियों ने हफ्ते के अंदर 2 कमरे रहने के काबिल बना दिए। मेरे दादाजी ने बतौर दैयत और हक मिल्कियत घर और जमीन मेरे नाम कराई, जिसकी वजह से मेरे दादाजी को भी मारपीट जुल्म ज्यादतियों का सामना करना पड़ा। मेरे चाचू ने मेरे वालिद का बनाया हुआ घर और सिंगल चीज भी मुझे ना दी। मेरे दादाजी भी 2001 को फोत हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को जलजला हुआ, जिसमें तमाम घर फिर तबाह हो गया। फिर घर बनाने शुरू हुए। मेरे चाचू ने भरपूर पीछा किया और मुतअद्दिद बार भागकर लोगों की मुदाखलत से मेरी जान बख्शी हुई। मैंने अपने हक मिल्कियत पर घर बनाना शुरू किया, जहां मुझे और मेरी अम्मी जान को मारा पीटा गया। मुतअद्दिद बार फायरिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट तहरीरी रिपोर्ट्स काफी मौजूद हैं। मैंने चौकी रावलाकोट और थाना सिटी रावलाकोट में दरखास्तें दी। रावलाकोट पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की और बरादरी ने फैसला करवाने का जिम्मा लिया। आखिरकार 4 माह तक बरादरी के सीनियर मुअज्जिन के दरवाजे खटखटाने के बाद बरादरी ने मुझे कुछ हिस्सा जमीन छोड़ने के लिए कहा। मैंने तो इस पर इत्तफाक किया, लेकिन चाचू ने ना माना, जिस पर बरादरी ने मुझे ये कहकर टाल दिया कि ये जाहिल लोग हैं, आप यहाँ से निकल जाओ, ये तुझे भी मार देंगे। 1 मई 2006 को मेरे स्कूल में अपॉइंटमेंट हुई थी। मैं स्कूल जाता तो मेरे चाचे पिस्तौल बंदूक लेकर रास्ते में बैठ जाते और मेरा पीछा करके मैं रास्ता तब्दील करके स्कूल जाता रहा और पीछे घर वालों को तंग किया जाता है। रावलाकोट पुलिस चौकी पर तकरीबन 7 दरखास्तें दे चुका हूँ, कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। 2 पुलिसमैन आते हैं जिनका खर्चा तकरीबन 1000 रुपए नकद और खाना पीना मेरे जिम्मे होता है। वो आते हैं और आकर पुलिस के एक अहलकार तफ्तीशी ये पुलिस के पास, उन्होंने आगे तो कहा कि जी पुलिस के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो मुजरमों को जबरन थाने या अदालत में ले जाए।
तो सामीन, ये कहानी आपने सुनी। जैसे कि मैंने कहा था, बड़ी दुख देने वाली कहानी थी, एक बच्चे की ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए। तो मुझे याद है कि इस कहानी के लिए हमने कोशिश की थी कि इनको पुलिस की और कुछ हुकाम की तरफ से मदद मिल सके। और भी कहानियों के लिए जो कुछ किया था, मैं जब आखिरी 2 प्रोग्राम करूँगी उसमें हम कुछ आपको सुनाएंगे कि ज़िंदगियों में तब्दीली क्या आई। मेरा ख्याल है वही वक्त मुनासिब होगा। मोहम्मद ईसा हमदानी ने फ़ोन किया था मगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही, सादिया बता रही हैं। शुएब हुसैन निहालिका ने लिखा है कि अगर बहुत पुलिस के निज़ाम को बेहतर कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और इसी तरह ये बात भी है कि जैसे कि इस बच्चे के एक गलती थी, एक कसूर था। इससे पहले आपने सुनी एक बेवा जो थी, उनकी बेटे की कहानी, के घर पे कब्ज़ा करना था, यहाँ ज़मीन पे कब्ज़ा करना था। मुझे याद है हुनान आए थे हमारे प्रोग्राम में, उनका भी बहुत ही, उनको कत्ल कर दिया था बाप को सामने और फिर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा दिया था और क्या कुछ हुआ था। लेकिन ज़फ़र साहब आए जो सेनेटर हैं, और उन्होंने आके जब, मेरा यकीनन उन्होंने उन लोगों की खबर ली होगी जो हुनान को, ख़ानदान को तंग कर रहे थे, तो ये मसला हल हो गया। तो इसी तरह जो कानून साज हैं, हुकाम हैं, उन सबको मदद करनी चाहिए। अब इजाज़त चाहूँगी आपसे, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सादिया हमारे प्रोड्यूसर थी, शहनाज अजीज़ की, और सादिया की जानिब से खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اقوام متحدہ نے آئندہ سال کے لیے انسانی ہمدردی کے طور پر 21.9 ارب ڈالر کی امداد کی اپیل کا منصوبہ بنایا ہے, تاکہ 42 ملکوں میں تقریباً 9.40 کروڑ لوگوں کی تنازعات, بھوک, بے گھری, محرومی اور موسمیات کی تبدیلی کے اثرات سے بچنے میں مدد کی جا سکے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ 2019 کے لیے اس کی اپیل اگلے سال کے شروع میں شام کی انسانی ضروریات کے مکمل جائزے کے بعد 25 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح تک پہنچ جائے گی. اس اپیل سے حاصل ہونے والی رقم سے پوری دنیا میں ایسے تقریباً 13.20 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جنہیں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے. اس فنڈ کا 20% سے زیادہ حصہ یعنی 4 ارب ڈالر یمن کو جائے گا, جہاں اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کا بدترین انسانی بحران درپیش ہے. اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارک لوکوک کا کہنا ہے کہ یمن میں حالات بدتر ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 2.40 کروڑ لوگ یا آبادی کے 75% کو اگلے سال انسانی امداد کی ضرورت ہوگی.
The UN is planning to meet the needs of 15 million of those people, and that includes providing emergency food assistance to 12 million people. Other countries where the situation has deteriorated include Afghanistan because of the mixture of drought.
اقوام متحدہ ان میں سے 1.50 کروڑ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے, اور اس میں 1.20 کروڑ لوگوں کے لیے خوراک کے ہنگامی اعانت شامل ہے. دوسرے ممالک میں جہاں صورتحال بگڑی ہے افغانستان شامل ہے. اس کی وجہ خشک سالی, عدم استحکام, خراب سیکورٹی, اقتصادی چیلنج اور ایسی ہی دوسری باتیں ہیں. اور پھر کیمرون اور وسطی افریقی جمہوریہ میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے, جہاں ہم تشدد اور تنازعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال انسانی امداد کی شکل میں عطیہ دینے والے ملکوں نے 13.9 ارب ڈالر کی ریکارڈ رقم مہیا کی تھی. اس فیاضی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 2018 میں 20 ارب ڈالر کی جو درخواست کی گئی تھی اس سے یہ رقم پھر بھی کافی کم ہے. لو کوک نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ موجودہ اپیل سے حاصل ہونے والی رقم کا بڑا حصہ ان لوگوں کے لیے جان بچانے والی امداد میں خرچ ہوگا جو تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امداد حاصل کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد قدرتی آفات سے متاثر ہونے والوں کی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے کہ اگلے سال اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن سے 25 ملکوں میں خشک سالی میں اضافہ ہوگا اور سیلاب اور طوفان آئے گا. رضی احمد رضوی, اردو VOA, واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
شاہ محمود قریشی نے کہا ہے